دیکھیے حضرت سوال لکھا ہے کہ اصحاب کہفہ یہ کون ہوئے، پندرہویں پارے کے آخر پہ اور سولہویں پارے کے آغاز میں سورۃ الکہف ہے، اسے آپ کسی دن بہت زحمت ہوگی لیکن کھول کے دیکھ لیجیے، اس میں الکہف کیسے لکھا ہے، ایسے لکھنا چاہیے، دنیا کے کس حصے میں رہے کچھ معلوم ہے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاں مقدمے میں ایک اصول کی بات لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ابہمو ما ابہمہ اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو نہیں چھیڑا نہ مت چھیڑو، اللہ نے جن چیزوں کی صراحت نہیں کی مت کرو. کسی ضرورت کی وجہ سے ایک رات کو جگ رہے تھے اور بالکل فجر سے فوراً پہلے فون آیا، حیرت ہوئی کہ اس وقت اللہ خیر کرے، کیونکہ عام طور پہ موت کی اطلاع، کسی کا رات انتقال، ایسے وقت میں ایسی خبریں ملتی ہیں. تو انہوں نے کہا اس سے بڑی ضروری بات پوچھنے، انہوں نے کہا فرمائیے. سہم گئے واقعی کہ اللہ خیر کرے. تو انہوں نے کہا یہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی تھی، یہ لکڑی کس درخت کی بنی ہوئی تھی؟ ہم نے کہ اس وقت کیوں یاد آیا جناب والا کو؟ بس وہی گپیں لگ رہی تھی، سوچا آپ سے پوچھ. تو اس لیے اصحاب کہف کے بارے میں متعین کرنا کہ یہ کہاں تھے بہت دشوار ہے، یہاں تک کہ اسپین کے جو مفسرین ہیں نا، وہ اسپین کا لکھتے ہیں کہ یہاں تھے، اردن والے ایک غار کا بتاتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق کہ یہاں تھے، مصر والے بھی کہتے ہیں. مرج البحرین قرآن میں کہا کہ جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں. اب دو سمندر کہاں جا کر ملتے ہیں، دو دریا کہاں ملتے ہیں؟ دریاؤں کا سنگم بہت ہے، فرات اور دجلہ بھی ملتے ہیں. سوڈان والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا اور یہاں پہنچے دریائے نیل، جہاں ایک اور دریا سے جا کر ملتا ہے. تو دنیا میں مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف جگہوں کے متعلق رائے دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی تعین کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر یہ تعین ہو جائے تو ذوالقرنین نے کون سی دیوار بنائی تھی کسی حد تک وہ بھی پتا چل جائے. یہ ساری چیزیں آپس میں گڑبڑ ہیں. ذوالقرنین کون تھے، کس علاقے میں تھے، ایران کا بادشاہ تھا، روم کا بادشاہ تھا؟ خلیفہ واثق باللہ نے اپنے دور میں ایک وقت بھیجا کہ اسلامی حکومت کہاں کہاں تک پھیل گئی ہے، تو وقت کو بڑا خرچہ دیا، سواریاں دی، تو دو سال بعد وہ واپس آئے اور انہوں نے کہا ہم اس دیوار کو دیکھ کر آئے ہیں جو ذوالقرنین نے بنائی تھی. کوہ قاف تک پہنچ گئے. کوہ قاف جو ہے یہ روس کا بھی آخری علاقے، یہاں تک پہنچ گئے، ریاستوں تک پہنچ گئے، کچھ پتہ نہیں چلتا. حجاج ابن یوسف نے تو زبیر رضی اللہ عنہ کو کیوں سزا دی تھی، حجاج ابن یوسف نے کس کو نہیں سزا دی؟ حجاج ابن یوسف نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کیوں شہید کر دیا تھا؟ حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو کیوں شہید کر دیا تھا؟ زبیر رضی اللہ عنہ کو کوئی سزا نہیں دی، زبیر رضی اللہ عنہ کو تم سے پہلے شہید ہو گئے تھے. زبیر رضی اللہ عنہ کا کوئی علاقہ، کوئی تعلق ہی نہیں تھا. آپ نے زبیر کا پوچھا اور زبیر رضی اللہ عنہ نے تو شاید کیا، یقیناً حجاج نے اور زبیر رضی اللہ عنہ ان تو ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا. حجاج تو بہت چھوٹا تھا جب زبیر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، کوئی ایسی بات نہیں. عبداللہ ابن زبیر کو اس نے سزا دی تھی. وجہ اس کی یہ ہو گئی تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جب اپنا انتقال ہو رہا تھا نا، تو وہ سارے دور کو دیکھ چکے تھے. انہوں نے اسلام قبول کیا تھا صحیح روایت کے مطابق فتح مکہ کے موقع پہ یا پھر اس کے بھی بعد، کیونکہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عمرے میں تشریف لائے تھے تو انہوں نے انہیں بلا کر کہا تھا میرے بال کاٹو، تو انہوں نے بال کاٹے تھے، انہوں نے بال رکھ بھی لیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سارا دور دیکھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنا آخری خطبہ دیا ہے تو انہوں نے عمر بن العاص کو ڈانٹ دیا. عمر بن العاص بڑے گہرے دوست تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے. عمر بن العاص چاہتے تھے کہ ان کا نام اس کمیٹی میں آ جائے جو خلافت کے لیے بنی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن العاص کو بڑے سختی سے ڈانٹ دیا، بڑے سخت لفظ استعمال کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے خلافت میں کسی ایسے شخص کو تو کیا اس کی اولاد کو بھی حصہ نہیں دینا جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے. انہوں نے کہا تمہاری تربیت نہیں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن فتح مکہ میں اتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. فرمایا فتح مکہ اور اس کے بعد جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ان کا خلافت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ اب جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا، وہ لوگ ہو گئے، لاکھ سوا لاکھ ڈیڑھ لاکھ آدمی بن گئے، عورتیں مرد. اب دیکھ لینے کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس کی باقاعدہ پراپر ٹریننگ ہو گئی ہے کہ وہ خلافت سنبھالے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے یہ سب، پھر عثمان، پھر علی، پھر حسن رضی اللہ، سارے دور انہوں نے دیکھے ہوئے تھے. اب اپنی وفات کے وقت وہ گھبرائے ہوئے تھے، وہ جانتے تھے کہ اب میں نے خلافت دی، اگر بنو امیہ اپنے خاندان میں ہی کسی، کیونکہ بنو امیہ آہستہ 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 پورے عالم اسلام پر چھا گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بنو امیہ کا انتخاب کیا تھا. بنو امیہ پہ سیاست، عقل، شاطر بڑے غالب تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں عبادت بڑی غالب تھی، علم بڑا غالب تھا. اس نقطے کو سمجھے تھے حضرت زین العابدین. جب کربلا سے واپس آئے ہیں نا، تو انہوں نے اپنے بیٹے امام باقر کو بٹھایا اور امام باقر کو کہا کہ باقر میرے بیٹے، اور زید کو کہا ان کا بیٹے کبھی سیاست میں حصہ نہ لینا، بس اللہ نے ہمیں علم دے دیا. اور ان سے بھی پہلے ان کے تایا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتا تھا حسین رضی اللہ عنہ سے، حسین چھوٹے بھائی تھے نا، تو حسن رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا میرے بھائی دیکھا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی محنت کرتے رہے، خلافت ادھر چلی گئی، پھر میرے والد ساری زندگی محنت کرتے رہے، خلافت ادھر چلی گئی، پھر میں اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ اللہ ہی کو منظور نہیں ہے کہ خلافت اور عبادت اور علم سب ہم میں جمع ہو جائے، اللہ کو منظور نہیں. تو میرے بھائی کسی معاویہ کے مقابلے میں نہ آنا، لوگ تمہیں اکسائیں گے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس پہ عمل کیا، لیکن یزید کے مقابلے میں آیا ہوا وہی جو کچھ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے 20 سال میں اس بات پر پہنچ چکے تھے کہ اب یہ بڑا مشکل ہے. بنو امیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عہدے دیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہدے پھر کسی نے تبدیل نہیں کیے. عثمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے عمر رضی اللہ عنہ جو لوگ رکھے ہیں میں ان کے لوگوں کو تبدیل. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین جو فیصلے پر میں کسی کو تبدیل نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات شہادت سے پہلے آخری خطبے میں کہا میری سیاسی غلطی ہے کہ میں نے شام جیسے صوبے پہ پہلے ابو سفیان کے ایک بیٹے یزید کو حکومت دی، اس کا انتقال ہوا، پھر میں نے معاویہ کو حکومت دے دی، یہ دونوں بھائیوں کو پے در پے جو میں نے حکومت دی ہے یہ میری سیاسی غلطی. یہ خطبہ اگر آپ نے پڑھنا ہو تو فتح الملہم میں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. اب یہ ڈھونڈتے رہو، یہ پتہ ہے کہاں ملے گا؟ یہ ملے گا جہاں پر لہسن اور پیاز کھانے کا ذکر آتا ہے نا، وہاں پہ آخر پہ یہ خطبہ ہے. اس لیے لوگوں کو ملتا نہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کہاں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ جو عہدے دے دیے تھے، حضرت علی رضی اللہ نے آ کے یہ عہدہ تبدیل کیا حضرت معاویہ رضی اللہ کے پیچھے ہوا جو کچھ. حضرت معاویہ رضی اللہ نے پھر سمجھ لیا کہ اب پوری دنیا اسلام میں کوئی شخص ایسا نہیں سے خلافت دوں اور جھگڑا نہ ہو، ایک یہ لے کے دے کے میرا بیٹا ہی ہے. تو انہوں نے بنو امیہ کو متفق کرنے کے لیے یہ کر لیا تھا. جب انہوں نے یہ کر لیا، بنو امیہ کا اتفاق اس پہ ہو گیا اور خلافت پھر اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے خلافت کا دعویٰ. عبداللہ ابن زبیر نے رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کو اپنا دارالحکومت بنایا. مکہ ایک ہی بار دارالحکومت خلافہ بنائے، 9 سال تک عبداللہ ابن زبیر نے حکومت کیا رضی اللہ عنہ. بہت بڑی چیز تھی وہ. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو حجاج یہ سمجھتا تھا، عابد یزید کے بعد اس کی اولاد پھر نہیں آئی، ایک بیٹا چند مہینے رہا پھر وہ مر گیا، پھر دوسرے بیٹے، اسے کہ مجھے کوئی تعلق نہیں حکومت سے، مجھے خدا کی عبادت کرنے دو، پھر مروان آ گیا، اب عبد الملک آ گیا، ان لوگوں کی حکومت کے لیے حجاج نے عبداللہ ابن زبیر کی بغاوت کو کچلنا چاہا، تو اس نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، پھر اسے خطرہ تھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، پھر انہیں شہید کیا، پھر حجاج ابن یوسف نے جن جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خطرہ تھا سب کو جدول میں کھڑا کر کے سب کی گردنیں اتار دی، وہاں ایک قبرستان تھا، جدول نہیں اور علاقہ ہے، ابھی ہم گئے تھے اس وقت حج میں، وہاں ایک چھوٹا سا قبرستان تھا جس کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی تھی، مظلومین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبریں وہاں تھی، تو ایک دوست نے اصرار کیا کہ جمعہ وہیں پڑھتے ہیں، چلے گئے، تو ہم تو خیال کر رہے تھے کہ قبرستان ہوگا، وہ تو شاہ عبداللہ نے جو توصیات کرائی ہیں سب مٹا دیا، 1925-30 میں ہی مٹا دیا تھا، اب تو کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، موسم خراب ہے نہیں تو اچھا ہے، مسجد میں جگہ نہیں وہ بھی ہے، جمعہ پڑھا جائے یا نماز ظہر، اچھا اگر موسم خراب ہو اور مسجد میں جگہ نہ ہو تو ظہر کی نماز پڑھی جائے، جمعہ قائم نہیں کیا جا سکتا، جمعہ تو اتنی بڑی چیز ہے کہ قیدی اگر قید خانے میں چاہیں کہ جمعہ پڑھنے نہیں پڑ سکتے، 5-7-10 آدمیوں کی جماعت رہے گی، مسافر ہیں ریلوے اسٹیشن پہ بس اسٹینڈ میں، وہ چاہیں کہ جمعہ خود سے قائم کریں نہیں کر سکتے، ظہر کی نماز الگ الگ، جمعہ چیزیں اتنی بڑی، غیر مسلم سے بات چیت کرتے ہوئے سلام کرنا جائز ہے یا نہیں، اگر نہیں تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، سلام کر لینا چاہیے، میاں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے گا، آپ اسلام کی دعوت دیجئے اسے، خام خواہ بعض مسائل ہیں بالکل معاشرتی، یاد رکھو انہیں دین سے کوئی ایسا علاقہ تعلق نہیں ہے، عورتوں کو سلام کرنا کیا ہے کرو، فقہا نے یہ جزیہ لکھ دیا کہ اگر اس انسان کی نیت خراب ہو جائے کہ سلام دعا سے بات آگے تک بڑھا لے گا تو وہ نہ کرے، یہ کامن سینس کی بات ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں خلیفہ وقت تھے، عورتیں آتی تھیں مسجد میں آ کے ہاتھ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عورتوں سے بھی ہاتھ ملاتے رہتے، کیا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عورتوں سے ہاتھ ملاتے رہتے، سب جگہ آیا ہے، اس لیے یہ ہمارے معاشرے کی چیزیں ہیں، معاشرتی آداب ہیں، ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے لڑکیوں سے ہاتھ ملانا، ٹھیک ہے، اور پھر ہر آدمی کی نیت کا اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا، اس وجہ سے وگرنا اصلاً عورتوں کو بھی سلام کرنا جائز ہے، تو غیر مسلم کو بھی جائز ہے، کسی غیر مسلم یا مسلمان کا بغیر وضو قرآن کریم کو چھونا جائز ہے، یعنی مسلمان کا تو جائز نہیں ہے کہ بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھوئے، البتہ احناف نے منع کیا ہے غیر مسلم کو بھی، غیر مسلم کو اس لیے بنیادی طور پہ منع کیا ہے کہ غیر مسلم سے خدشہ ہے کہ قرآن پاک پڑھے گا اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے نہیں، کہ ایسی عام کتابوں میں ردی کتابوں میں پھینک دے گا، کہیں اور کباڑ میں بیچ دے گا، اس وجہ سے، ادروائز اگر غیر مسلم نے قرآن کو سمجھنا ہو تو اس کو قرآن پاک دینا جائز، صحیح بخاری میں ہمارے اساتذہ جو دیوبند سے پڑھے ہوئے تھے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ گاندھی جی نے قرآن مانگا تھا، اور گاندھی جی نے قرآن پاک کو پڑھا تو انہیں قل ھو اللہ بہت پسند آئی، یہ پڑھتے رہتے تھے قل ھو اللہ احد، تو وفات سے 3 دن پہلے انہیں اپنے سیکرٹری سے کہا کہ قرآن مسلمانوں کی چیز ہے، انہیں واپس کر دو، میں بڈھا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں کیا ہو جائے اور میں کہیں مارا نہ جاؤں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، غیر مسلم تھے گاندھی یا مسلم، مجھے اس سے بحث نہیں ہمیں، لیکن ادراک ہو جاتا ہے کہ اب موت قریب ہے، کئی لوگوں کو ہو جاتا ہے، سر سید آج کل سر سید کی کیا بات ہے، سر سید کے لیے یار کوئی سال ثواب کر دینا، سر سید کی 27 کو برسی ہے، 27 مارچ کو سر سید کا انتقال ہوا تھا، بہت بڑے آدمی، بہت کام کیا انہوں نے، جیسے بھی تھے لیکن ان کی نیتیں بہت اونچی تھیں، سر سید کے بھائی تھے، ایسے ہی ذکر آ گیا تو اس کا بھی ذکر خیر کریں، سر سید کے بڑے بھائی، وہ جب پیدا ہوئے تو سر سید کے والد علی متقی جو تھے نا، بڑے آزاد آدمی تھے، کوئی اتنی زیادہ لمبی چوڑی چیزوں میں نہیں پڑا کرتے تھے، شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ سے بیٹھ تھے، اور شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے 13ویں صدی کے مجدد تھے، ہم نے ان کی خانقاہ دیکھی، 300-400 دمبے روزانہ ذبح ہوتے تھے، اتنی مخلوق خدا کا رجوع تھا کہ روس تک سے لوگ بیٹھ کرنے شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ کے پاس آتے تھے. سر سید کے خاندان پہ بڑی شفقت تھی حضرت کی، حضرت کی اولاد تو تھی نہیں نہ شادی کی، تو حضرت صبح کی نماز کے بعد مراقبہ ہوتا تھا، ایک آدمی مستقل مقرر تھا کہ جاؤ اور جا کر سر سید کے گھر سے خبر لاؤ کہ ٹھیک ہیں خیریت سے، تو آدمی ان کا مرید جاتا تھا، آ کے بتاتا تھا کہ علی متقی کا گھر بالکل ٹھیک ہے، علی متقی کی اولاد کوئی بیمار، سر سید چھوٹا بڑا بہن ان کی، اپنے ایک مرید عبد الغفور کو بھیجتے تھے، فرماتے تھے جاؤ اور سلب مرض کرو. روی شنکر صاحب کے ایک صاحب سوامی جی نے، ہم نے کہا ہم سلب مرض کرتے، ہم نے کہا اس میں کیا بڑی بات ہے، تو حضرت بھی کرتے تھے، حضرت کیا بھی ہوتا تھا، پھر خاموش ہو گئے، کہنے کہ اچھا ہمارے یہاں بھی چیزیں تھیں. بہرحال تو کہنے کا مقصد کہ حضرت کی بڑی عنایات تھیں ان پہ، تو جب بڑے بھائی پیدا ہوئے تو حضرت کے پاس لے گئے، حضرت نے نام رکھا سید محمد، پھر سر سید پیدا ہوئے تو حضرت نے نام رکھا سید احمد. سید محمد جو تھے نا آزاد تھے بالکل، لباس بھی ایسے ہی پہنتے تھے، چہرہ شکل صورت سب ایسے ہی تھی، تو علی متقی سے ان کے دوست کہتے تھے کہ اپنے بیٹے کا خیال کرو، کرستان ہو رہا ہے یعنی انگریز ہو رہا ہے، گورا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا وقت آئے گا میرا بیٹا خود ہی سنبھل جائے گا. حضرت کی محبت ایسے ہی ضائع نہیں جاتی، محبتیں جو ہیں نا کیا بتائیں کہاں سے کہاں بات چلتی ہے، لیکن محبتیں بڑی رنگ لاتی. کششے کے عشق دارت، والد کہتا ہے نا گزارت بدیسا، یہ محبت میں کشش ہوتی ہے نا یہ بیکار نہیں ہوتی. تو جنازہ گھر نہ آئی بمزار خواہی آمد، جنازے میں نہیں آئے نا انتہا ہو گئی نفرت کی، ہم دیکھیں گے مزار پہ سر رکھ کے رو گے تم میرے آگے، وقت آئے گا یہ ہو جاتا ہے. غلام علی صاحب نے اسے پڑھا ہے کیوں آفتاب صاحب؟ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے اس کا ترجمہ کیا ہے پنجابی میں، اسے پڑھا ہے غلام علی نے، کیا گایا ہے اس کو، اے یار فتویٰ نہ لگانا. کیا گایا ہے جی؟ اچھا آگے سے پاوے ہجر تے پاوے وصال ہو بکھو وقت دعاں دیاں لذتاں نے، یہ تو میرے جنازے تے نہیں آونا لا تکدے میری نزار آ جا
میرے شوق دے تے باہر نہیں.
ہاں ہاں کیا کہیں، غالب کی غزل ہے کمال کی، چھوڑو یار. ہوا یہ کہ سید محمد جو تھے نا انہیں حضرت سے بڑی محبت تھی، وہ محبت پھر ایک دن رنگ لائی، انگریز کا زمانہ 1846 میں ہوا. سر سید کہتے ہیں بڑے بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی، تو میں جا رہا تھا اپنے آفس میں، تو مجھ سے کہنے لگے بھیا نہ جاؤ میں بیمار ہو گیا. میں نے کہا بیمار کیا، بخار ہی تو ہے بھیا اتر جائے گا. ان کا نہیں یہ بخار اب مجھے ہی اتارے گا. اور کچھ عرصے میں حالت ایسی تبدیل ہو گئی تھی، نماز کے پابند ہو گئے، تو اس دن سواری گھوڑا منگوایا، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ قبرستان میں گئے، اپنی قبر خود تیار کروائی. لوگ ہنستے تھے کہ یار بخار ہی تو ہے، پھر گھر آئے، پھر انہوں نے کفن منگوایا، کفن سلوا کے خود پہ چڑھا کے بڑے خوش ہوئے، کہنے کہ بڑا عمدہ کفن ہو گیا، خوشبو لگائی. پھر کچھ دن گزرے تو شاہ سعید صاحب رحمۃ اللہ شاہ غلام علی صاحب کے جان نشین تھے، انہیں بلایا اور بلا کے کہا حضرت بیعت کر لیں، حضرت نے بیعت بھی فرما لیا. پھر بیعت کے بعد کہا حضرت اب جاتا ہوں دنیا سے، بس کچھ دو تین دن ہی رہ گئے، تیسرے دن واقعی انتقال کر گئے. یہ ہو جاتا ہے آدمی کو اگر نیت صحیح ہونا اور دل پاک ہو تو ادراک ہو. گاندھی جی کو ہوا، انہوں نے قرآن پاک واپس دے دیا، جب انہوں نے مانگا قرآن تو ان کی ملاقات ہوئی تھی کانگریس میں تھے نا تو ادھر جمعیت علماء ہند کے لوگوں سے، تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے دیوبند میں، ہم جب بخاری شریف پڑھتے تھے تو حضرت ہمارے فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے یہ سوال کیا شورا میں کہ غیر مسلم کو قرآن دینا جائز ہے یا نہیں، تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا غزت کون مانگتا ہے کہ گاندھی ان کا دے دے، گاندھی سے توقع نہیں ہے کہ وہ قرآن کی بے ادبی کرے توہین کرے تو دے دے قرآن پڑھنے دے اسے، تو اس لیے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ جو کچھ کہا تھا اسی کے مطابق ہم کہتے ہیں، وگرنہ غیر مسلم کو جو حنفی فقہا منع لکھتے ہیں بنیاد اس کی ہے کہ وہ قرآن کی کہیں توہین نہ کرے، غیر مسلم کو قرآن پاک تحفے میں دینا چاہیے یا نہیں، اگر یہاں تو کس صورت میں، یہ تو آپ سے عرض کر دیا، لیکن یہ جو آپ نے لکھا ہے نا کہ صرف ترجمہ تو قرآن کا صرف ترجمہ نہیں چھاپنا چاہیے، یہ بھی گناہ کی بات، صرف اردو انگلش میں قرآن اگر آپ چھاپ دیں گے تو آہستہ آہستہ عربی ختم ہو جائے گی، جب اصل زبان نہیں رہے گی تو تحریف ہو جائے گی، پھر بدل دیں گے لینگویج کو، کس حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لینا یا ان پر درود پاک پڑھنا مناسب نہیں یا جائز نہیں؟ جن جن حالات میں اللہ کا ذکر جائز نہیں ہے ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا بھی جائز نہیں، اللہ کا ذکر مثلا بیت الخلاء میں جائز نہیں، آدمی نے کپڑے نہ پہنے ہوئے ہو تو اس وقت جائز، وہی مسئلہ ہے، خواب میں دیکھا خواب کی تعبیر بھیا اس سے لیجئے جو اس علم کو جانتا ہو، یہ پورا ایک علم ہے، ایسے تھوڑا ہی ہے کہ ہر آدمی خواب کی تعبیر دے دے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی جو خود تعبیر کے ماہر تھے کمال تھا، اس کے باوجود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسما تھی ان سے پوچھتے تھے، کہتے تھے اسما سے پوچھ کے آؤ تعبیر کیا، اسلام صبر برداشت کا درس دیتا ہے، اس میں کوئی دو لائے نہیں ہے دو رائے نہیں ہے، اچھا بعض اوقات کچھ سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں بچوں پہ سختی، اسی طرح دفتر میں ماتحت لوگوں کو قوانین و ضوابط کا پابند اور خلاف ورزی کی صورت میں مناسب کارروائی، اگر کوئی ماتحت ٹھیک کام نہ کرے اس کا رویہ خراب ہو تو اس کے خلاف ایکشن لینے بارے میں شریعت کیا کہتی، حدیث کے الفاظ ہیں لوگوں پر رحم کرو رحم کیا جائے گا، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بھیا یہ جتنے قواعد اور ضوابط ہیں نا سب سے پہلے اپنے آپ کو اس پہ پرکھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنی ذات سے کیوں نہ شروع کرے، جس چیز کا قانون کا شریعت کا اسلام کا نفاذ کرنے کا اتنا شوق ہے پہلے اپنے آپ پہ نافذ کرے نا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کے بعد دوسروں کو دیکھے، اگر دوسروں میں ان قوانین کی خلاف ورزی ہے جو محکمے میں متعین ہیں اور وہ قوانین خدا کے حکم سے نہیں ٹکراتے تو پھر اس کے خلاف جو ایکشن لینے کو کسی نے کہا ہے وہ کر لیجیے، ایک ہے حد وہ فرد بھی جاری کر سکتا، ایک ہے تعزیر وہ بھی حکومت کے ذمے، ایک ہے تعدیب، تعدیب کا مطلب ادب، یہ جو آتا ہے نا ہر جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوڑا رکھا ہوا تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا، یہ تعزیر بھی نہیں ہے ہر جگہ تعدیب ہے، ادب سکھایا کوڑے مارے ہیں کسی کو تو ادب سکھایا احترام سکھایا کہ معاشرے میں ایسے نہیں کرتے، سید عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک لڑکا تھا بہت سیدھا سادہ، اسے زیادہ نہیں تھی معاشرے سے مناسبت، رہتا تھا اکیلا، اس کی ایک باندی تھی جس کو شرن اللہ نے اس کے لیے جائز قرار دیا تھا، ایک لڑکی تھی اس نے اس کی باندی جیسا روپ دھارا اور اندھیرے میں کہیں لوگ جمع تھے اس سے ملی، وہ سادہ آدمی سمجھا یہ وہی لڑکی ہے اور اس نے اس سے جو بھی تعلق تھا کسی حد تک قائم ہو گیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پھر جا کے شکایت کی کہ مجھے اس لڑکی نے اس طرح دھوکہ دیا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بلایا اور کوڑے لگائے اس کو خاتون کو اور فرمایا سیدھے سادے لڑکے انہیں اس طرح تم گمراہ اور خراب رستوں پہ ڈالتی ہو، تو اس پہ بحث کی ہے کہ یہ کیا ہے جو عمر رضی اللہ عنہ مارا, تو پھر کہا گیا کہ حد تک تو پہنچے نہیں تھے, تو یہ تادیب تھی. تادیب کا مطلب ادب سکھانا, یہی وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں کہی ہے کہ لا ترفعوا عنہم, اپنے بچوں سے لاٹھی نہ ہٹانا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لاٹھی سے مارتے رہو, مطلب یہ کہ روب داب قائم رہنا چاہیے. تو یہی اصول ہے کہ قواعد اور ضوابط کی پابندی کروانی چاہیے. مرد کسی خاتون کے ہاتھ پر بیعت بالکل نہیں, جائز ہی نہیں ہے. کیوں, وجہ؟ خواتین بہت بہت کامل گزری, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی جو آخری مراقبات صوفیہ تلقین کرتے تھے اس حد تک خواتین گئی تھی. بہت اللہ نے مراقبات, ذکر, اذکار, بہت چیزیں دی تھی. ایک بزرگ تھے, ان کی صاحبزادی تھی, اللہ نے بڑا مقام دیا تھا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ جیسے سخت گیر آدمی نے ایک عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس قابل ہیں کہ ان کی بیعت کر لی جائے, لیکن اس کے باوجود صوفیہ نے عورتوں کے لیے یہ بات نہیں لکھی, نہ بیعت کرنا چاہیے. مرد حضرات حضرت رابعہ بصری کے ہاتھ پہ کیوں گئی, رابعہ بصری کے ہاتھ پہ کیوں گئی؟ سبحان اللہ, کس کیسی بات کرتے ہیں. حسن بصری رحمت اللہ کے دور میں ایک سے ایک بڑا آدمی موجود تھا, حسن بصری رحمت اللہ خود موجود تھے, لوگ رابعہ کی طرف کیوں جاتے؟ کوئی وجہ ہی نہیں. گفتگو کے ذریعے خط لکھ کے سرے سے یہ بات ہی نہیں ہے. حقیق پتھر کو پہننے کے کیا فضائل ہیں؟ حقیق پتھر تو کوئی ہوتا نہیں, اس پتھر کا نام ہی نہیں. کس طریقے سے پہننا بہتر ہے؟ یہ اصولن تو آپ پوچھئے ان سے جنہوں نے علم نجوم کو پڑھا ہو. لیکن پتھر ہوتا ہے عقیق عین سے, اور ہوتا یہ ہے کہ پتھر سورج کی شعاؤں کو جذب کرتے ہیں. یہ سائنٹیفک بات ہے, بلیک باڈی ریڈیشن ہوتا ہے. اسی طرح لوہا سورج کی کن شعاؤں کو قبول کرتا ہے. بچے کو اگر یرکان ہو جائے تو اسے سورج کی پہلی کرنوں کے سامنے رکھا جاتا ہے, کیونکہ سورج میں بنفشی شعائیں جو ہوتی ہیں وہ یرکان میں فائدہ مند ہوتی ہے, بچے کو وہ شعائیں ملنی چاہیے. ایسے ہی جو تنگ و تاریک گھروں میں رہنے والی خواتین ہوتی ہیں, ان کے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز جو ہیں نا, ان کی ریسرچ پڑھو, وہ کہتے ہیں کہ سورج کی شعائیں تنگ و تاریک گلیوں میں پڑتی نہیں, تو یا تو عورت جب وہ امید سے ہو تو دھوپ پر بیٹھے, اور یا وہ سونا پہنے. یہ اس کی اتنی تفصیل سے عرض کر رہے ہیں کہ جو ہمارے مفتی ہیں نا کہ پتھروں کا پہننا ناجائز ہے اور حرام ہے اور یہ, وہ انہیں پتہ ہی نہیں. پڑھا ہو تو تب نا, اردو کی کتابیں دیکھ کے مفتی بن جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں ہومیوپیتھک کے کہ یا تو عورت امید کے دوران دھوپ پہ بیٹھی یا وہ سونا پہنے. اب غریب عورتیں بیچاری سونا کہاں سے لائیں؟ تو کہتے ہیں سونے کی شعائیں اثر کرتی ہیں, میٹل اثر کرتا ہے, لوہا اثر کرتا ہے. اسی طرح یہ جو پتھر ہیں سورج کی شعاؤں کو جو جذب کرتے ہیں تو انسانی صحت پہ پھر اس کا اثر پڑتا ہے. اس لیے تجویز کرتے ہیں حکیم لوگ کہ بلڈ پریشر ہے تو فلاں پتھر پہننا چاہیے, اگر گردے کا درد ہے تو فلاں پتھر پہننا چاہیے, اگر پتھری اس قسم کی ہے جو ٹوٹ کے نکل سکتی ہے تو فلاں شعائیں اس آدمی کو کام آ جائیں گی. یہ ہے وہ چیز. اس لیے اگر کوئی آدمی اس طرح سے پتھر پہنے تو ٹھیک ہے, کوئی عرض نہیں ہے. اب عقیق کا پتھر کس آدمی کو کیا نفع پہنچائے گا, ہیرا کس آدمی کو کیا فائدہ دے گا, ہیلتھ وائز اس کی صحت کیسی رہے گی, یہ تو ان سے پوری تحقیق کرنی چاہیے. اور عام طور پہ اگر کسی نے علم نجوم پڑھا ہوا ہو تو اسے پتا ہوتا ہے کہ کس پتھر کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. لیکن علم نجوم کا کوئی ماہر مل جائے تو یار مجھے ضرور بتائیے، آج تک نہیں ملا. ایسی بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں. علم نجوم یہ مستقل ایک علم ہے مسلمانوں کا. اب بھی اگر آپ چلے جائیں دنیا کا سب سے زیادہ ارینجڈ سٹی کمال کا جے پور ہے. لوگ لندن اور پیرس کی بات کرتے ہیں، لندن اور پیرس جے پور کے مقابلے میں آرگنائزڈ ہونے کے اعتبار سے ان کے جوتوں کی نوک پہ نہیں. جے پور ہم نے دیکھا، حیران رہ گئے کہ کیا بات ہے یار، شہر ایسے بسائے جاتے ہیں. جے پور دنیا کا سب سے زیادہ ویل آرگنائزڈ ہے. اکبر بادشاہ نے یہاں پہ اپنی بہو کا ڈولا اٹھایا تھا. جہانگیر کی شادی اکبر نے یہاں کی تھی، راجہ مان سنگھ کے یہاں. راجہ مان سنگھ کی اولاد ابھی بھی ہے ہمارے یہاں. تو ٹی وی پہ مذاق اڑاتے ہیں راجہ مان سنگھ اور یہ نہیں کیا پتا یار، راجہ مان سنگھ کتنی بڑی شخصیت تھا. راجہ مان سنگھ کی بیٹی کی شادی جہانگیر سے ہوئی تھی، اور راجہ مان سنگھ کی بیٹی کو جب ڈولے میں بٹھا کر وہ باہر لائے تو اکبر بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا. مان سنگھ نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے رشتہ جہانگیر کو نہیں دیا، آپ کو دیا. بس ایک جملے میں اس سے بات پوری کر دی. اکبر نے کہا تمہاری بیٹی میری بیٹی ہے، تمہاری بیٹی راج کرے گی ہندوستان پہ. اور اکبر اتنا بڑا آدمی تھا کہ یہ اس کا باپ ہمایوں جب اس کا زائچہ کھینچتا تھا تنہائی میں، ہمایوں ناچنے لگتا تھا، کہتا تھا حضرت صاحب کران سے زیادہ نصیب والا میرا بیٹا. حضرت صاحب کران سے مراد امیر تیمور گورگانی تھے. ہمایوں ناچتا تھا، کہتا تھا میرے بیٹے کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوگا. اور واقعی ہوا. اکبر جیسی سلطنت. اکبر نے کیا کیا، اٹھا یہ فکرہ سن کے اور 14 قدم چلا ہے. اب آپ فارسی پڑھیں تو آپ تاریخ پڑھیں نا، 14 قدم لڑکی کے بہو کے وہ جو ڈولا ہوتا تھا اس کے ساتھ بانس باندھے جاتے تھے نا، ڈولی جیسے ہوتی، اس سے 14 قدم چلا ہے. 15ویں قدم پہ پھر جو 9 رتن تھے وہ بھاگے اور اکبر سے لے لیا. انہوں نے کہا ہماری بھی بیٹی ہے، ہندوستان کی ملکہ. وہاں پر راجہ مان سنگھ نے رسدگاہ بنوائی ہے، اور دنیا میں اس وقت ایسی رسدگاہ نہیں. اٹالین گورنمنٹ نے انڈیا سے کہا کہ ہم ایسی بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارا تو کچھ نہیں، تم مان سنگھ کی اولاد سے اجازت دو. مان سنگھ کی اولاد نے اجازت دی تب جا کر اٹلی میں بنی ہے. گوروں کو کیا پتا تھا کہ علم نجوم کیا ہے. اور کمال کی رسدگاہ ہے وہ 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 جو ہے نا بھول بھلیاں جنتر منتر، یہ وہاں دیکھ جنتر منتر اس کیسی پھر دیکھ کے دلی میں بنائی گئی. دلی میں قطب مینار کے سامنے ہے لیکن بہت چھوٹی ہے، اصل تو وہ دیکھنے کی چیز ہے. اس میں سورج جب طلوع ہوتا ہے نا اس کی کرنیں پڑتی ہیں، سورج جب ذرا سا آگے آتا ہے پھر کرنیں، چاند جب طلوع ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ چاند اس اینگل سے یہاں سے دیکھا جائے گا. چاند جب دوسرے خانے سے نظر آتا ہے تو علم نجوم کے پڑے ہوئے جان جاتے ہیں کہ اچھا چاند اس اینگل سے نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے دنیا پہ اس کے اثرات پڑیں گے. چاند اس اینگل سے نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب قوموں کی جنگیں شروع ہو جائیں گی. یہ اور تو اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ ستاروں کی حرکات سے علم نجوم سے پتا چلتا ہے کہ پھر اس کے اثرات دنیا پہ مرتب ہوتے ہیں. اور حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قرآن پاک کے اثرار پہ، اس میں حضرت نے بھی علم نجوم کا لکھا ہے. اب یہ عجیب دیوبندی مفتی ہیں، سارے حرام کراتے، تم اپنے بزرگوں کی یار کتابیں تو پڑھ لو نا. تو اس لیے جو پتھر آپ نے لکھا ہے عقیق پتھر، اس کے اثرات ہوتے ہیں، مرتب ہوتے ہیں. لیکن اب یہ کون طے کرے، اتنا گہرا علم شاید کہیں ہو.